الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں آخری چیز یہ زیر بحث تھی کہ نظم حکومت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس باب میں اساس کی حیثیت سورہ شورا کی آیت 38 کو حاصل ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. چنانچہ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. پہلا حصہ امرهم ہے، اس کے بعد اب اس مبتدا کی خبر یہ ہے کہ شورا بینہم. چنانچہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد شورا ہے، یعنی جب اس جملے کو یا اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو امرهم کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ شورا ہے. یہ فولا کے وزن پر مستر ہے اور اس کے معنی مشورہ کرنے کے. یہ ترجمہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ امرهم شورا بینہم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. یہ جو بحث اب آگے آ رہی ہے اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے گروہوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابند نہیں کیا کہ خود نظم حکومت رائے اور مشورے سے وجود میں آئے. نظم حکومت تو کسی بھی طرح قائم ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ سلامت آ گئے، کسی خاندان نے اپنا استبداد قائم کر لیا، کچھ لوگ ایک طبقے کی حیثیت سے لڑ بھڑ کر حکومت پر قبضہ کر بیٹھے، جو صورت بھی بنی، یہاں تک کہ اگر کوئی امام معصوم آ گیا ہے تو وہ آ جائے گا جہاں سے بھی اس نے آنا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا ہے کہ آ جانے کے بعد وہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے کام انجام دے، اور اس میں بھی لوگوں سے مراد ارباب حل وقت ہے، یعنی کسی سوسائٹی کے زعماء، اس کے لیڈر، اس کے رہنما، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ان کو لوگوں کا ایک عمومی اعتماد حاصل ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی میں رہنما کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں. یہ عام رائے ہے، اور ہمارے ہاں اگر آپ فقہ کا مطالعہ کریں یا علماء کی گفتگویں سنیں تو اسی میں اسی کا عکس نظر آتا ہے. میں یہاں اس کی تردید کر رہا ہوں اور اس کے دلائل دے رہا ہوں. اس کے بعد شورا ہے، یہ فولا کے وزن پر مستر ہے، یہ فولا کے وزن پر مستر ہے اور اس کے معنی مشورہ کرنے کے ہیں. آیت زیر بحث میں اس کے خبر واقع ہونے سے جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ میں ہے. قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران میں، یہ 169 نمبر آیت ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ معاملات میں لوگوں سے مشورہ لیتے رہیں، پھر جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. یہی آل عمران کی آیت ہے جس کو زیادہ تر موضوع بنایا گیا ہے. دراحالے کہ اس آیت کا اس مضمون سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو منافقین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان کے رویوں میں خرابی ہے, اگرچہ یہ بار بار فریب دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لیکن مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں, ان کو تنبیہ بھی کی جائے, ان کی اصلاح بھی کی جائے, لیکن ان کو الگ نہیں کیا جائے گا. ان سے مشورے لیتے رہیے, اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہو خود کر لیجیے. اس مضمون کی آیت ہے, اس کا مسلمانوں کے نظم سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جو مضمون وہاں ہے وہ یہاں آیت اپنے الفاظ کے لحاظ سے قبول ہی نہیں کر رہی. وہاں مدعا اور ہے اور یہاں مدعا بالکل اور ہے. میں نے لکھا ہے وہی بات کہنی مقصود ہوتی, یعنی اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہوتا کہ یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں سے مشورہ کر لیا جائے, یعنی یہ کہنا مقصود نہ ہوتا کہ مشورے پر نظم قائم ہوگا, مشورے سے وجود میں آئے گا, بس اتنی بات کہنی ہی پیش نظر ہوتی کہ مشورہ کر لیا جائے یا مشورہ کرنا چاہیے یا مشورہ کرنا ضروری ہے, یہی بات کہنی مقصود ہوتی تو الفاظ غالباً یہ ہوتے وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوَرُونَ, اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ بات اس طرح بیان کرتے, اس وقت جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور ان کا مدعا, ان کا مطلب بھی بالکل مختلف ہے. اس پر میں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر وہی الفاظ ہوتے یا وہی بات کہنا مقصود ہوتی تو کیا ہوتا. اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا, یعنی گویا پہلے سے کوئی شخص امیر ہے, کوئی مامور ہے, نظم بن چکا ہے, کسی شخص نے حکومت سنبھال لی ہے, سیاسی اقتدار کسی گروہ کے پاس ہے, وہ نظم حکومت کو چلا رہے ہیں اور انہیں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ معاملات میں مشورہ کرتے رہو. پھر یہ صورت ہوتی. اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا. امیر یا تو مامور من اللہ ہوتا, یعنی مسلمانوں کے حکمران کا تقرر اللہ تعالیٰ آسمان سے کر دیتے, وہ فیصلہ کر دیتے کہ فلاں شخص کو حکمران بنایا جائے گا, یا اپنے اس فیصلے کی اطلاع کے لیے کوئی نظام قائم کر دیتے. امیر یا تو مامور من اللہ ہوتا یا قہر و تغلب سے اقتدار حاصل کر لیتا. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ قوت کے بل بوتے پر مسلمانوں کا نظم سنبھال لیتا, یا کوئی امام معصوم اسے نامزد کر دیتا, جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کا بڑا گروہ اہل تشیع یہی رائے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ کبھی تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں اور کبھی جو پہلے سے امام مقرر کیا جاتا ہے جس کو وہ امام معصوم کہتے ہیں وہ آگے آنے والے کا تقرر کر دیتا ہے. تو ان میں سے کوئی بات پھر ہوتی. بہرحال وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی عمارت کے منصب تک پہنچتا, یعنی وہاں پھر یہ بحث نہ ہوتی کہ آئے گا کہاں سے, اس منصب تک پہنچے گا کہاں, کون اس کا انتخاب کرے گا, کون تقرر کرے گا, پھر یہ بحث غیر متعلق ہو جاتی, ریلیونٹ ہو جاتی. بہرحال وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی عمارت کے منصب تک پہنچتا, صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے. یعنی اس کے اوپر یہ پابندی پھر نہیں عائد کی جا سکتی تھی کہ خود اس کی عمارت یا اس کی امامت یا اس کی حکومت مشورے سے وجود میں آئے, اور نہ یہ پابندی عائد کی جا سکتی تھی کہ جو مشورہ وہ لے یا جو رائے وہ لوگوں سے طلب کرے اس کا پابند بھی ہے. دونوں ہی چیزیں ختم ہو جاتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اسے مشورہ کرنا چاہیے. لہٰذا یہ ایک اخلاقی ہدایت بن جاتی جس کا منشا اس کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ اگر حکومت کے منصب پر ہیں تو لوگوں سے استفادہ کریں, رائے لیں, ان سے پوچھیں. پھر یہ ان کا فیصلہ ہے, وہ کسی ایک کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں, وہ جمہور کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں, آخری فیصلہ انہی کے پاس ہے. بہرحال وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی عمارت کے منصب تک پہنچتا, صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے. اجماع یا اکثریت کا فیصلہ, اجماع یعنی اتفاق, سب نے ایک ہی رائے دی ہے, اجماع یا اکثریت کا فیصلہ جس کو اب ہم جمہور کا فیصلہ کہتے ہیں, تسلیم کر لینے کی پابندی اس پر نہیں لگائی جا سکتی تھی. یعنی اس صورت میں پھر دینی لحاظ سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اسے اکثریت کی رائے کے مطابق عمل کرنا ہے یا اس کی پابندی کرنی ہے. پھر وہ بس رائے لینے اور مشورہ کرنے کا پابند تھا. وہ کس کی رائے قبول کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اقلیت کی رائے کو بہتر سمجھے اور اس کو قبول کر لے, ممکن ہے اکثریت کی رائے کو قبول کر لے. یہ پھر اس کی صوابدید تھی, وہ جس کو چاہے قبول کر لے, جس کو چاہے رد کر دے. رائے کے رد و قبول کا اختیار, یعنی یہ کہ کوئی رائے ماننی ہے یا نہیں ماننی, رائے کے رد و قبول کا اختیار اسی کے پاس ہوتا. وہ چاہتا تو کسی کی رائے قبول کر لیتا اور چاہتا تو بغیر کسی تردد کے اسے رد کر دیتا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہی بات کہی گئی ہوتی, الفاظ بھی وہی ہوتے جو عام طور پر لوگوں نے سمجھے ہیں, تو پھر اس کے یہ نتائج نکلتے. پھر مسلمانوں کے ہاں اس بات پر اصرار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک حکومت قائم کس طرح سے ہوئی ہے. جیسے اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مذہبی بنیاد پر جو حکومتیں دور حاضر میں قائم ہوئی ہیں, ان میں سے تینوں کی مثال لے لیجئے. عرب میں ایک حکومت قائم ہوئی 1923-24 سے, وہ اس صورت میں قائم ہے جس صورت میں ہم اب اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایک خاندان کی حکومت ہے اور بادشاہت کے طریقے پر اپنا نظم چلا رہی ہے. اس میں بھی مشورہ کیا جاتا ہے, رائے لی جاتی ہے. یہ رائے خاندان کے بڑوں کی بھی ہوتی ہے, یہ ارباب حل وقت کی بھی ہوتی ہے, اور بعض معاملات میں سوسائٹی میں جو لوگ بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں, خواہ وہ علماء و فضلاء ہوں یا کسی دوسرے شعبے کے ماہرین ہوں, انہیں رائے دینے کے لیے بلایا بھی جاتا ہے, رائے لی بھی جاتی ہے. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور اب تو صدی سے زیادہ ہونے والی ہے, تسلیم نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو انتخاب کرنا ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو نظم حکومت کی ذمہ داری دیتے ہیں. یہی کم و بیش ایران کا نقطہ نظر تھا, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جمہوریت کو کچھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو طے کر دیا گیا ہے کہ اصل اختیار مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی دور حاضر میں جو تھیوکریسی ہے وہ منظم صورت میں آپ کو وہی نظر آتی ہے. آخری فیصلے کا اختیار تو مذہبی طبقے کے یا ان کے منتخب کردہ کسی شخص کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن باقی معاملات میں لوگوں کو اپنے رہنما اور زعما منتخب کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس اختیار پر بھی بہت سی پابندیاں ہیں, کیونکہ آخری فیصلہ مذہبی رہنماؤں ہی کے ہاتھ میں ہے. یہی نقطہ نظر طالبان کا رہا ہے. جب انہوں نے پہلے حکومت قائم کی اس وقت بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. مشورہ کریں گے, رائے لیں گے, لیکن خود حکومت کیسے قائم ہونی ہے اس کا لوگوں کی رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے عملی طور پر آیا ہے, یہ اسی نقطۂ نظر کا ظہور ہے جس کا خلاصہ میں نے ابھی بیان کیا. یعنی عام طور پر مسلمانوں کا علم یہی سمجھتا ہے کہ حکمران جہاں سے بھی آئے گا آنا زیر بحث نہیں ہے، آنے کے بعد اسے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی جو آیت زیر بحث ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو الفاظ یہ ہوتے کہ وَفِي الْأَمْرِهُمْ يُشَاوِرُونَ، یعنی مسلمان جب بھی کوئی نظم قائم کر لیں گے ان کا حکمران جہاں بھی آئے گا ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ یہ بات اس طرح کہی جاتی، قرآن نے یہ بات اس طرح نہیں کہی۔ چنانچہ اب یہی بات ہم آگے سمجھیں گے۔ لیکن امرهم شورى بینهم، یعنی قرآن نے وہ الفاظ اختیار نہیں کیے، ان کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ اگر آپ سورہ شورا میں وہ مقام نکال کے دیکھیں تو وہاں اسلوب بیان کا تقاضا یہ تھا کہ وہی طریقہ اختیار کیا جاتا۔ وہاں قرآن میں جن فواصل کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی ایک آہنگ ہے قرآن مجید میں، اس کا تقاضا بھی وہی تھا، لیکن قرآن نے بدل دیا، اس کو بالکل تبدیل کر کے جملے کی ساخت اور کر دی ہے، اور وہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ لیکن امرهم شورا بینہم کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید نے انداز تبدیل کر دیا، جملے کی ساخت تبدیل کر دی، وَفِي الْأَمْرِهُمْ يُشَاوَرُونَ کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ امرهم شورا بینہم کہا، اس کا تقاضا ہے، یعنی اب کیا صورت بن گئی، اب معاملہ وہ نہیں رہا کہ جہاں کہیں سے بھی چاہے حکمران آ جائے اور وہ آ کر بس اس کا پابند ہے کہ لوگوں سے مشورہ کر لیا کرے، وہ صورت اب نہیں رہی۔ لیکن امرهم شورا بینہم کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ خود امیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو۔ یعنی اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ قرآن یہ تقاضا کر رہا ہے کہ خود حکمران کہاں سے آئے گا، وہ بھی رائے سے آئے گا، وہ بھی لوگوں کے مشورے سے آئے گا، اس کے بارے میں بھی لوگ فیصلہ کریں گے۔ اس کا تقاضا ہے خود امیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے، یعنی جو نظم بھی قائم کیا جائے، دستور بنانا ہے، قوانین بنانے ہیں، نظم کے فیصلے کرنے ہیں، یہاں تک کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ دین کی تعبیر کرنی ہے، اجتماعی زندگی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے، سب چیزیں مشورے سے وجود میں آئیں گی، سب لوگوں کی رائے سے وجود میں آئیں گی، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے۔ اب یہ تقاضا ہے قرآن کے اس حکم کا، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ امرهم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے باہمی مشورے پر پابندی نہیں لگائی کہ علماء کے مشورے پر، ارباب حل وقت کے مشورے پر، فلاسفہ کے مشورے پر، دانشوروں کے مشورے پر، مسلمانوں کے مشورے پر مبنی ہے۔ تو جب وہ سب کے حقوق برابر قرار دے رہا ہے اور مشورہ دینے میں کوئی ترجیح روا نہیں رکھ رہا، تو کوئی ترجیح باہر سے اب مسلط بھی نہیں کی جا سکتی۔ مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں، جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے، یعنی اب یہ لازمی تقاضا ہوگا کہ حکومت وجود میں بھی لوگوں کی رائے سے آئے گی، اور اگر لوگوں کی رائے سے محروم ہو جائے گی تو اپنا وجود ختم کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گی، ویا اس کا اب تقرر بھی مشورے سے ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی مشورے اور رائے ہی سے ہوگا۔ مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں، جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے، جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے، یعنی خواہ حکمران کے تقرر کے لیے مشورہ لیا جائے، خواہ پارلیمنٹ کے ارکان کے انتخاب کے لیے مشورہ لیا جائے، یا کسی اور معاملے میں، جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے، ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا جز بنے، بالواسطہ بنے گی، جس طرح کے نمائندوں کے ذریعے سے رائے دینے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، اس کی بنا بھی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ڈال دی تھی. جب حوازن کے قیدیوں کا مسئلہ زیر بحث آیا اور وہاں کئی ہزار لوگ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے طلب کی. لوگوں نے کھڑے ہو کر رائے دینا شروع کی. بڑے ہجوم میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, تو اس موقع پر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب تم لوگ اپنے نمائندے منتخب کر کے میرے پاس بھیجو, ان کے ذریعے سے میں تمہاری رائے معلوم کروں گا. مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں, جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے. جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا جز بنے. اجماع و اتفاق سے, یعنی سب لوگوں نے ایک ہی رائے قائم کر لی, اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے. یعنی جہاں پر آپ سب کو برابر کے حقوق دیں گے وہاں لازمی طور پر اگر نزاع ہو جائے گی, یعنی فیصلہ اتفاق سے نہیں ہو سکے گا, تو اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن ماننا پڑے گا. اکثریت کی رائے یا جمہور کی رائے یہ فصل نزاع کے لیے, جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, اختلاف کو ختم کر دینے کے لیے مانی جاتی ہے, اس سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہی چیز قرآن نے کہی ہے, اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے, یعنی جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کے فیصلے کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جملے میں کیا تبدیلی کر دی ہے قرآن مجید نے, جس سے بالکل ہی صورتحال بدل گئی ہے, جس کے نتیجے میں وہ بات نہیں رہی جو عام طور پر لوگ سمجھے ہوئے ہیں بلکہ مدعا ہی تبدیل ہو گیا ہے, تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اس جملے کی تحلیل کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے. ہم اپنی زبان میں مثال کے طور پر یہ کہیں کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا. یعنی کسی شخص نے مثال کے طور پر اپنی وصیت میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک مکان ہے, اس کی ملکیت کا فیصلہ, جملہ یہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا, تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ 10 بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. یعنی اب باہر سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں آئے گا, 10 بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں, اور ان میں سے کسی کی رائے کو دوسرے کی رائے پر ترجیح حاصل نہیں ہے. یعنی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10 بھائیوں میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جب جملہ یہ ہے, جب قانون کی عبارت یہ ہے, جب وصیت یہ لکھ دی گئی ہے کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا, تو اب 10 بھائی ہی فیصلہ کریں گے, سب کے حقوق برابر ہو گئے. وہ سب یعنی 10 کے 10 بھائی بالاتفاق ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر, یعنی اگر وہ 10 لوگ بیٹھے اور انہوں نے اس مکان کی ملکیت کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا اور اتفاق سے کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. وہ سب بالاتفاق ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر, ورنہ یعنی اگر اختلاف ہو گیا, اگر 10 کے 10 ایک نتیجے پر نہیں پہنچے, اگر ان میں نزاع پیدا ہو گئی ہے, 2 کی رائے 1 ہے, 4 کی رائے 1 ہے, 5 کی رائے 1 ہے, 5 کی رائے 1 ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ سب بالاتفاق ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر, ورنہ ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پائے. یہی اصول ہے جو عدالتی فیصلوں تک میں اسی طرح نافذ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی بینچ میں 10 جج ہیں یا 7 جج ہیں تو پھر اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. اب میں نے اس کے برعکس مثال دے کے بتایا ہے, لیکن یہی بات اگر اس طرح کہی جائے, یعنی جملہ وہ نہ ہو, اس سے پہلے تو جملہ یہ تھا نا کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا, اگر بات اس طرح نہیں کہی گئی, لیکن یہی بات اگر اس طرح کہی جائے کہ مکان کی ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت ان 10 بھائیوں سے مشورہ کیا جائے گا, یعنی اگر جملہ یہ ہو, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان 10 بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے پاس ہے. یعنی اب فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں رہا, اب یہ اختیار ان سے باہر چلا گیا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان 10 بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے پاس ہے. اصل رائے اسے قائم کرنی ہے اور اسی کی رائے نافذ العمل ہوگی, یعنی وہ جس نتیجے تک پہنچ جائے گا اسی کو نافذ کیا جائے گا. رائے قائم کرنے سے پہلے وہ شخص جو بھی ہے, رائے قائم کرنے سے پہلے البتہ اسے چاہیے کہ ان بھائیوں سے بھی مشورہ کرے. یعنی اس صورت میں اس حکم کا منشا یہ ہوگا, یہ جملہ اگر اس طرح لکھا گیا ہے تو اس پر عمل کا طریقہ پھر یہ اختیار کیا جائے گا. اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے اجماع کا پابند ہوگا, یعنی سارے 10 بھائی ایک ہی رائے قائم کر لیں پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے, فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے اجماع یعنی اتفاق کا پابند ہوگا, نہ ان کی اکثریت کا فیصلہ قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. وہ اب اقلیت کی رائے قبول کر لے, ان 10 میں سے کسی کی رائے بھی قبول نہ کرے, فیصلے کا اختیار اب ان کے پاس رہا ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں جملوں کی میں نے مثال دی ہے کہ اگر لوگ جو رائے رکھتے ہیں وہی بات قرآن کو کہنا ہوتی تو پھر قرآن کا جملہ, قرآن کی آیت یہ ہوتی کہ وہ فی الامر ہم یشاورون, یعنی وہ پھر اس طرح کا جملہ ہوتا, وہ بات نہ ہوتی جو اب قرآن نے کہی. ہمارے نزدیک چونکہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی اساس امر ہم شورا بینہم ہے, یعنی جملہ یہ ہے, آیت یہ ہے, حکم یہ ہے, اس لیے یعنی اس وجہ سے ہم اصرار کرتے ہیں, اس لیے ان کے امراء حکام کا انتخاب اور حکومت و امارت کا انعقاد مشورہ ہی سے ہوگا. اب یہ بات طے ہو گئی, قرآن مجید کی روح سے ہم اس کے پابند ہو گئے کہ مسلمانوں کے نظم کا فیصلہ اب مسلمانوں کی رائے سے ہونا ہے, ان کے اجماع و اتفاق سے ہو جائے تو فبہا, نہ ہو سکے تو اکثریت فیصلہ کن ہو جائے. اس لیے ان کے امراء و حکام کا انتخاب اور حکومت و امارت کا انعقاد مشورہ ہی سے ہوگا, اور امارت کا منصب سنبھال لینے کے بعد بھی وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے اجماع یا اکثریت کی رائے کو رد کر دیں. دونوں باتیں قرآن مجید کے اس جملے کی روح سے, قرآن کے اس حکم کی روح سے طے ہو گئیں, بلکہ مسلمان پابند ہو گئے دونوں کے, کہ بغیر کسی تفریق کے سب کے حقوق رائے دینے, مشورہ دینے, نظم حکومت قائم کرنے میں برابر مانیں, کوئی کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے. وہ اس کے پابند ہو گئے کہ اب ان کی حکومت ہو, ان کی عمارت ہو, ان کے عمراء کا انتخاب ہو, سب لوگوں کی رائے سے ہوگا. وہ اس بات کے بھی پابند ہو گئے کہ بعد میں بھی اگر کوئی اختلاف حکومت کے نظم اجتماعی کے معاملات میں ہو جائے گا تو اس کا فیصلہ اکثریت کی رائے سے ہوگا. یہ وہ بنیاد ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے. صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یہ چونکہ اس لحاظ سے اہم بحث ہے کہ ایک لمبے عرصے تک عالم اسلام کے اس جلیل القدر عالم کی رائے بالکل مختلف تھی, یعنی وہ بھی یہی خیال کرتے تھے اور اس کے لیے استدلال کرتے تھے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی مشورہ کرنے کا پابند ہے, لیکن نہ یہ ضروری ہے کہ امیر کی عمارت مشورے سے قائم ہو, اور نہ یہ ضروری ہے کہ بعد میں وہ اکثریت کی رائے کی پابندی کرے. ایک زمانے تک خود ان کا نقطہ نظر یہ تھا, لیکن جب وہ قرآن مجید میں اس آیت کی تفسیر پر پہنچے ہیں تو انہوں نے بین ہی وہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور بالکل انہی نتائج تک وہ پہنچے, اور پھر اس کو اس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس میں اب کسی ایک لفظ کے اضافے کی گنجائش بھی نہیں رہی. وہ لکھتے ہیں امرہم شورا بینہم، وہی آیت ہے، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ تفہیم القرآن سے اقتباس کیا گیا ہے جو ان کی تفسیر ہے. امرہم شورا بینہم کا قاعدہ، یعنی وہ آیت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ اس میں جو قاعدہ بیان ہو گیا ہے خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے. یعنی یہ جملہ ہی ایسا بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آیت ہی یہ صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اب پانچ باتیں ماننا پڑیں گی. ان کو وہ بیان کرتے ہیں. اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ عام مسلمان. اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، یہ چونکہ مسلمانوں کا حق بن گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، تو انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں. یعنی اب یہ ناگزیر ہو گیا، پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں. یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا. لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صریح بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا. پہلی بات یہ. دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، یعنی اب ہمیں اپنا حکمران منتخب کرنا ہے، دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے. جس کو بھی جس سطح پر منتخب کرنا ہے لوگوں کی رضامندی سے منتخب کیا جائے. دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو، جبر اور تخفیف، تخفیف یعنی ڈرا دھمکا کے، جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی، یعنی لوگوں کو ہرس دلا کے، تمہ دلا کے، روپیہ خرچ کر کے، جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے. ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہے، ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں. سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنا لے. سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں. یہ قرآن کا تین لفظوں کا جملہ ہے جس کے وہ نتائج بیان کر رہے ہیں. چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو. یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے، جس کو ہمارے ہاں پارٹی ڈسپلن کہتے ہیں، یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی۔ پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شورا کے اجماع اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور اکثریت کی تائید حاصل ہو اسے تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی من مانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے بالکل وہی مثال دی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں، یعنی مشورہ لینے اور رائے لینے میں، اجماع یا اکثریت کے ساتھ، یعنی اتفاق کے ساتھ طے ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، ورنہ اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو اسی کے مطابق معاملات چلیں۔ یہ انہوں نے اس جملے یا اس آیت کے تمام مضمرات بالکل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اب میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر اپنی وفات سے کچھ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بجائے قریش ہوں گے۔ یعنی اس وقت دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین قریش، دوسرے مدینہ کے انصار۔ رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد حکومت انصار کو نہیں دی جائے گی، یہ مہاجرین قریش کو منتقل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، رقم 7139، ان ھذا الامر فی قریش لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ فی النار علی وجہی ما اقام الدین۔ ہمارا یہ اقتدار، یہ آپ کا فیصلہ ہے، ہمارا یہ اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، یعنی میرے بعد انصار کو حکومت نہیں دی جائے گی جب تک وہ دین پر قائم رہیں۔ اس معاملے میں جو شخص بھی ان کی مخالفت کرے گا اللہ اسے اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا۔ بہت شدت سے تنبیہ فرمائی کہ یہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلے کی وجہ کیا ہے، تو رسول اللہ نے فیصلے کی وجہ بیان کی، اور بالکل وہی بیان کی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنے اس فیصلے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، الناس تبعون لقریش فی ھذا الشان مسلمہم تبعون لمسلمہم و کافرہم تبعون لکافرہم۔ یہ بھی بخاری ہے، رقم ہے 3495۔ آپ نے اپنے فیصلے کی وجہ بیان کی کہ میں یہ اس لیے فیصلہ سنا رہا ہوں کہ لوگ، یعنی عام لوگ، عام مسلمان اس معاملے میں، یعنی قیادت اور حکومت کے معاملے میں قریش ہی کے تابع ہیں، عرب کے مومن ان کے مومنوں کے پیروں ہیں اور ان کے کافر ان کے کافروں، یعنی لوگوں کا اعتماد انہی کو حاصل ہے اس سرزمین میں۔ اس طرح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دی کہ عرب کے مسلمانوں کا اعتماد چونکہ قریش کو حاصل ہے، اس لیے قرآن مجید کی ہدایت امرہم شورا بینہم کی روشنی میں امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعنی دو جماعتیں ہیں، اکثریت جس جماعت کے پیچھے ہے اور لوگوں کا عمومی اعتماد جس کو حاصل ہے، آپ نے فرمایا اقتدار بھی اسی کا حق ہے۔ امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ، ظاہر ہے کہ اقتدار اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا اور آپ کے بعد اس کا انتقال ہونا تھا، اور انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ کسی نسبی تفوق یا نسلی ترجیح کی بنا پر نہیں، یعنی یہ کسی قبیلے کی وجہ سے، کسی خاندان کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی یعنی قریش کی اس حیثیت ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے، یہ لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے امرہم شورا بینہم کی عملی نوعیت کیا ہوگی اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دی۔ اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو گیا ہے۔ اس میں خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا طریقے اختیار کیے گئے ان کو آپ سن بھی سکتے ہیں، میں اس باب کو پڑھا چکا ہوں، اور پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ میری کتاب برہان میں اسی عنوان کے تحت موجود ہے، امرہم شورا بینہم، یہی عنوان ہے۔ اس میں خلافت راشدہ میں کس طرح تقرر ہوا، انتخابات کیسے ہوئے، وہ سب تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔